پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
وعلا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و علیہ وسلم۔ اس نے ہمیں ایک بار پھر سید الشہداء کی فرش عطا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک اہل بیت اطہار کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، اس دنیا میں ان کی زیارت، اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، انشاءاللہ اسی زندگی کے اندر ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
رضی اللہ عنہ نے خاص ہدف، خاص مقصد کے ساتھ اس دنیا میں انسانوں کو ارسال فرمایا ہے، اور انسانوں کو اس ہدف کو سمجھانے کی خاطر، اپنے راستے کو سمجھانے کی خاطر دین انبیاء کرام علیہ السلام، آئمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ارسال کیا۔ دین وہ حقائق ہیں، دین وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کے انسانوں نے کمال حاصل کرنا ہے۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ جہاں دین انسانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ ان کو زندگی میں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کام کو انجام دینا ہے، خود دین ہی امتحان کا حصہ بن جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ دین کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ خدا تعالیٰ کے انبیاء کسی معاشرے کے اندر آتے ہیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، پہلا مرحلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، وہ دین لیں گے یا دین نہیں لیں گے، یہ ایک امتحان ہے۔ اگر امتحان میں ناکام ہوں گے گمراہی بڑھے گی، گمراہی بڑھے گی اپنا نقصان کریں گے۔ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، دین کو لے لیں گے، اب امتحان ختم نہیں ہوگا، اگلا امتحان آئے گا، دین کی تعلیمات پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پھر جس طرح سے دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، امتحانات بڑھتے چلے جائیں گے، ان کے مقامات بھی بڑھتے چلے جائیں گے، ان کی جزا بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی خدا تعالیٰ کا دین سامنے آتا ہے اور اس دین کے ذریعے امتحان ہوتا ہے تو دو کام ساتھ ساتھ انجام پاتے ہیں، ایک تو امتحان میں کامیابی پہ جزا ملتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگلے امتحان کے لیے انسان کو تیاری کرنی ہوتی ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو پہلے نبی سے لے کر ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل پیش آتا رہا، اور اسی طریقے سے سلسلہ شروع رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ اب میں اور آپ اس دور کے اندر ہیں۔ دین کے اصول وہی اصول ہیں۔ 1400 سال پہلے جب دین آیا تھا اصول یہی تھے، لوگوں کے سامنے دین آئے گا، امتحان ہوگا، امتحان میں قبول ہوں گے، اگلے دین کے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ اب اگر یہ وہ وقت ہو جس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین اپنے آخری مرحلے میں داخل ہونے والا ہے، ہم سب انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب خداوند متعال کی دی ہوئی ہدایت میں 11 ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد ان کے بارے میں فرزند کی تشریف آوری ہو، کہ دین اپنے بہترین مرحلے کے اندر داخل ہو جائے۔ انبیاء کے ذریعے جو سلسلہ شروع ہوا، 11 ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سلسلہ شروع ہوا، اپنا مقصد اپنے کمال کو حاصل نہیں کر سکا ابھی تک۔ اللہ کے نبی کی شریعت صرف جزیر النما عرب کے لیے نہیں آئی، پوری کائنات کے لیے آئی۔ ہم سب جانتے ہیں کوئی دور ایسا نہیں آیا ابھی تک اللہ کے نبی کے بعد سے لے کے اب تک کہ پوری دنیا کے اوپر پرچم اسلام لہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ہدف پورا ہونا ہے، وہ مقصد پورا ہونا ہے۔ اور جس طرح کہ ہم لوگ علامتوں سے دیکھ پاتے ہیں، اور تقریباً اب زبان زد عام ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہر طرف اس کی پکار اٹھی ہوئی ہے کہ ہاں یہی وہ زمانہ ہے جب امام تشریف لانا ہے۔ اب واقعا یہی زمانہ ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال اللہ جانتا ہے، کوئی اس کا علم نہیں رکھتا ہے، لیکن علامتوں کا پورا ہوتا دیکھ کر انسان اس بات کو احساس کرتا ہے کہ شاید نزدیک ہے۔ بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ امتحان اس امتحان سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جو دین کے ابتدائی زمانے کے اندر انجام پایا۔ ہم لوگ امتحانات کو کبھی سادے مرحلے میں دیکھتے ہیں، کبھی پیچیدہ مرحلے میں دیکھتے ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنے موضوع کو بیان کریں گے جس کے اوپر انشاءاللہ اس عشر مجلس کو انجام پانا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شاید دین امین اسلام کی تاریخ میں امتحان کی پیچیدگی کے اعتبار سے پہلا ایسا امتحان جنگ جمل میں ہوا۔ پہلی دفعہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے اوپر شمشیریں نکالی، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے گا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا، بہت سارے لوگ اس معاملے کے اندر مبہم رہ گئے، اب کیا کرنا ہے، کیا انجام دینا ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وہ ایسے بھی افراد رہے کہ جنہوں نے زندگی بھر امیر المومنین کا ساتھ دیا، اسلام کے لیے کوشش کی، جدوجہد کی، اس موقع کے اوپر آ کر محتاط ہوئے، اپنی دانش میں احتیاط کر رہے تھے۔ اور اس کو جیسے شہید متحری جیسے لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ مولانا امیر المومنین سے زیادہ احتیاط کر رہے تھے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، پیچیدہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر امتحان سادہ امتحان تھا اس میں کامیاب ہوتے تھے، لیکن جب امتحان سخت امتحان ہوا اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس ٹائپ کے امتحانات کو ہم فتنہ تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی امتحان دین کے اندر بہت سادہ ہے، ابھی آپ سوئیں گے، صبح کو فجر کے وقت کے لیے اٹھنا ہے آپ نے، یہ بھی چھوٹا سا امتحان ہے، اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ رزق کی کمائی کے اندر، کمائی کے اندر ایک حلال طریقہ ہوگا ایک حرام ہوگا، کون سے طریقے کو اختیار کریں گے، یہ بہت سادہ سادہ امتحان ہے۔ جو حلال اور حرام بہت واضح ہے اور تھوڑا بہت پیچیدہ بھی ہو تو کوشش کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ مشکل یہ آتی ہے، یہی پتہ نہیں چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے، کرنا کیا ہے اس نظام کے اندر۔ بالکل جیسے میں سمجھتا ہوں آج، جیسے آج کل کا جیسا زمانہ، خاص کر جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہر روز کم سے کم جو واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، خبریں سننے کو ملتی ہیں، تو اس میں ایسے ہی نظر آتا ہے کہ لوگ مبہم رہ رہے ہیں، یعنی نہیں جانتے اس حالت میں کرنا کیا ہے۔ واقعات کی پیچیدگی اتنی بڑھ گئی ہے اور واقعات کی تیزی بھی اتنی زیادہ ہوئی بھی ہے کہ تقریباً لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مبہم ہو گئے ہیں، عقل و شعور کے حساب سے فیصلے کو طے نہیں کر پا رہے، اس کو ہم فتنہ تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ایک ایسا زمانہ ہے جس کے اندر انسانوں کے لیے مشکل ہو کہ اپنی ذمہ داری کو طے کریں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا دین نے اس مرحلے کو عبور کرنے کے لیے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اور خاص کر اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ وہ وقت ہو جو امام کی تشریف آوری سے پہلے ہو، تو یہاں کچھ ایسے مسائل آنے چاہیے جو آج تک نہیں آئے ہوں گے۔ ہمیں ذہن میں ہے کہ کئی سال پہلے ایسے ہی کسی علاقے کے اندر، ابھی کے کسی علاقے کے اندر، مجھے نہیں یاد یہاں پر یا پاک محرم میں، اشرح مدارس ہم نے اسی بات کے اوپر پڑھا تھا کہ آخری زمانے میں جو فتنے پیش آئیں گے وہ اس سے پہلے زمانوں میں قطعاً پیش نہیں آئے ہوں گے، اور اس زمانے کے اندر دین کی ایک خاص بصیرت چاہیے ہوگی جس کے ذریعے سے ان فتنوں کو حل کیا جا سکے۔ اس عشرہ مجلس کے لیے موجودہ حالات کو خاص کر دیکھتے ہوئے ہم نے اس عنوان کو تجویز کیا ہے کہ ہم روایات کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آخری زمانے کے اندر مشکلات پیش آئیں گی وہ ان مشکلات کی نوعیت کیا نوعیت ہے، کس قسم کی مشکلات پیش آئیں گی، دین کی کون سی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں جن کو سیکھ کر ہم ان مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ان کی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک صورت اس وقت ہمارے پاس پاکستان کے اندر ہے۔ ہم سب لوگ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی سادہ زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں، اور اگر ہم لوگ یہاں رہتے ہوئے نہیں بھی سمجھ پا رہے تو جو ہم سے دور سے دیکھنے والا ہے وہ فوراً سمجھ پا رہا ہے کہ یہ کوئی سادہ زمانہ نہیں جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر روز ایک نیا فتنہ ہے، ہر روز ایک نئی مصیبت ہے، اور جو روایت میں کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے آپ اس کو سنتے ہیں کہیں اور سے اور جگہوں سے بھی سنتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پاس روایت موجود تھی کہ جب امام کی تشریف آوری سے پہلے جو حادثات پیش آئیں گے وہ اتنی تیزی سے پیش آئیں گے جیسے کسی کی تسبیح ٹوٹ جائے اور وہ دانے دانے کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ مجھے یاد ہے جب میں 6-7 سال پہلے اس روایت کو بیان کر رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی شاید وہ وقت نہیں ہے، حادثات اتنی تیزی سے پیش نہیں آ رہے تھے، ایک واقعہ پیش آتا تھا ٹائم ملتا تھا، پلاننگ کی جا سکتی تھی اس کے اوپر کیا ہونا ہے، اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ایک مشکل پیش آتی ہے ایک شہر کے اندر، ابھی اس کو لوگ ڈیل نہیں کر پاتے، دوسری جگہ ایک اور مشکل پیش آتی ہے۔ ابھی تو ہم صرف اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو دنیا کے حالات کے اوپر غور کرنے کی کوشش کرے تو واقعاً حادثات ایسے ہیں کہ ہر روز ایک نئی مشکل ہے، سمجھنا بھی دشوار ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ اس جیسے زمانے میں بہت ضروری ہے سب سے پہلے اس کی شناخت حاصل کی جائے، فتنوں کی نوعیت کیا ہے۔ کہتے ہیں علاج کا آدھا حصہ کم از کم اس بات پر ہے کہ آپ بیماری کو پہچان لیں، آپ سب سے پہلے بیماری کو پہچان لیں، یہ جو بیماری ہے جس کے اندر ہمارا معاشرہ مبتلا ہوا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، بیماری کیا بیماری ہے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اس کا علاج کس طریقے سے ہے۔ جو روایات سے اندازہ ہوتا ہے وہ بیماری سادہ بیماری نہیں ہے، بیماری خود دین کے اندر ہے، یعنی دینداری کے اندر، اور اس خاطر ہم نے اس عشرہ مجلس کے لیے جو عنوان تجویز کیا تھا وہ رسم دینداری اور فتنہ آخر الزماں تھا۔ دو پوائنٹس اس کے اندر خاص کر مورد بحث رہیں گے، ان دو کو ہم خاص کر نظر میں رکھیں گے، ان کا بھی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ سب سے اہم پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس وقت وہ یہ کہ دینداری کسے کہیں گے، ہم دینداری کے کتنے درجات قرار دے سکیں گے۔ میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ جو آخری زمانے میں فتنہ اور مشکل ہے اس پہ نہیں ہے کہ لوگ دین کے ظاہر کو باقی رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔ میرا نہیں خیال کوئی بھی ان روایات کو پڑھے تو ان روایات میں یہ لکھا ہو کہ مسجد نہیں ہوں گی، نہیں مسجدیں بہت ہوں گی، کوئی بھی ان روایات کو پڑھے نہیں لکھا کہ مثال کے طور پر دین نہیں ہوگا، دین ہوگا، دینداری میں مشکل ہوگی، دینداری کس قسم کی ہوگی، اور دینداری میں ہمیشہ ایک مشکل باقی رہتی ہے۔ اس کو مقرر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پہلے بھی اس سے پہلے بھی کہیں پہ عرض کیا کہ اگر آپ قوم یہود کے اوپر غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو دین آیا اس پہ غور کریں، 3000 سال سے کچھ اوپر پہلے خدا تعالیٰ نے وہ دین ارسال کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ شریعت ختم ہو گئی تھی, اس شریعت کو خدا تعالیٰ نے ختم کر دیا. 1000 سال تقریباً وہ شریعت نافذ رہی ہے. اب اس شریعت کو ختم ہوئے ہوئے ہمارے اصولوں کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو گئی تھی, شریعت کو ختم ہوئے ہوئے 2000 سال ہو گئے, کیا وہ دین ختم ہو گیا ہے؟ کیا نہیں, دین باقی ہے, قوم یہود باقی ہے. صرف ایک مشکل ہے, اصل قوم یہود بہت کم باقی ہے, یہودیت کے نام پہ صہیونیت باقی ہے, یہ مشکل ہے. اصل قوم یہود کے جو واقعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہوں, شاید مٹھی پر بھی باقی نہیں رہوں گے. ان کے نام پر ایک اور چیز باقی ہے جو انتہائی خطرناک ہے, دین کے لیے خطرناک ہے. یہ دین کی ایک مشکل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک شریعت آئی ہے 2000 سال پہلے, 1500 سال پہلے لگ بھگ وہ شریعت نسخ ہو گئی ختم مرتبت کی شریعت کے ذریعے سے. کیا عیسائیت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, عیسائیت باقی ہے, نہ صرف یہ کہ باقی ہے, 3 عرب اس کے ماننے والے ہیں. جو 3 عرب ماننے والے ہیں یہ وہ دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے, نہیں وہ بھی نہیں ہے, یہ اس کی منحرف شکل ہے لیکن باقی ہے. یہ جو فتنہ ہے دین کا کہ اصل دین ختم ہو جاتا ہے, مصنوعی دین باقی رہتا ہے, یہ مصنوعی دین دین کے نہ ہونے سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, لوگوں کو فریب دیتا ہے. جو آخر الزمان میں دین کا فتنہ ہے, سب سے بڑا فتنہ یہیں پر ہے. دین ختم نہیں ہوگا, دین باقی رہے گا, شکل تبدیل ہو چکی ہوگی, روح تبدیل ہو چکی ہوگی. یوں احساس ہوتا ہے اس زمانے میں اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے دین کے اوپر غور کریں, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب انسان اپنے دین کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے تب احتمال اس بات کا ہے کہ اس فتنے سے محفوظ ہو پائے گا. کس جگہ سے شروع کرے؟ سب سے پہلے یہ شروع کرے دین کا ہدف کیا ہے, دین کا مقصد کیا ہے. ہم اور آپ الحمدللہ رب العالمین دیندار لوگ ہیں. جو ماحول ہمارے پاس ہے, آپ یہاں پہ سعودی بازار کے رہنے والے اکثر لوگ یا جو اطراف سے بھی تشریف لائے ہیں, کم سے کم ماحول کے اندر دیندار ماحول کہلائے گا. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہیے گا, جو دین نے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جو دین نے وعدے کیے اگر وہ پورے ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے دین اچھا دین ہے, اس دین میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو دین نے وعدے کیے اگر وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مشکل ہے. اب دین کے وعدے کیا ہیں, میں یہاں سے شروع کروں گا, پھر فلسفہ دین کی طرف مختصر سا اشارہ کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کچھ دین کے وعدے ایسے ہیں جو جب تک سب دین پر نہیں آئیں گے پورے نہیں ہو سکتے. اس میں ایک علاقے, ایک شہر, ایک ملک علیحدہ سے کام نہیں کر سکتا. خدا نبتہ فرماتا ہے نہیں اجعل اللہ للکافرین علی المومنین سبیلا, ہم نے اہل کفر کو اہل ایمان کے اوپر کبھی غلبہ نہیں دیا ہے. یہ بات سامنے آتی ہے, اہل کفر اہل ایمان کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ممکن ہے کوئی یہ کہے, ہم مثال کے طور پر ایک محلے کے اندر اہل ایمان ہیں اور پوری دنیا میں اہل کفر کا غلبہ ہے, تو ہم کہیں گے ہاں یہ بات صحیح ہے, اور یہ حکم اس وقت پورا ہوگا جب اکثریت مسلمانوں کی اہل ایمان ہو جائے گی, اس وقت پورا ہوگا. ایک علاقے کے اندر تھوڑے سے لوگ اہل ایمان ہو, اس سے یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کوئی کہے خدا نے مطالعہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مستضعفین کے اوپر احسان کریں گے, انہیں لیڈر بنائیں گے, انہیں وارث بنائیں گے. مستضعفین ہیں اور نہیں بن رہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, ایک گروہ کے ہونے سے کافی نہیں ہوگا. جب تک ایک بڑی تعداد نہیں آئے گی یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. دین کے کچھ وعدے ایسے ہیں ایک چھوٹے گروہ کے ہونے سے پورے نہیں ہوتے. جب تک پورا ماحول تیار نہیں ہوگا, انہیں میں سے ایک وعدہ امام کی تشریف آوری کا ہے. دنیا میں کوئی عابد و ظاہر انتہائی پرہیزگار کو دیکھے آیت اللہ بہجت جیسے کو اور کیا یہ دنیا میں جو آغا بہجت ہیں اب امام کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو ہم کہیں گے نہیں, ایک امام ایک بہجت کے ہونے سے کافی نہیں ہوگا, جب تک وہ پورا معاشرہ تیار نہیں ہوگا امام تشریف نہیں لائیں گے. دین کے کچھ وعدے ایسے وعدے ہیں ایک گروہ دو گروہ سے پورے نہیں ہوں گے, لیکن دین کے کچھ وعدے ایسے ہیں جو ایک ایک فرد میں بھی پورے ہوں گے چاہے معاشرہ نہ ہو. ہم ان وعدوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو پورے معاشرے کے تبدیل ہونے سے پورے ہوں گے, ہم ان وعدوں کی بات کر رہے ہیں جو ایک آدمی کے اندر بھی دین آئے تو وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے. وہ وعدے کون سے وعدے ہیں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اچھا یہ وعدہ پورے معاشرے کا ہے؟ پورا معاشرہ جب تک صحیح نہیں ہوگا دلوں کو اطمینان نہیں ہوگا؟ نہیں, ایک ایک فرد کا ہے. ایک فرد بھی اگر یاد ہے خدا کو اپنے دل میں زندہ کر لے گا اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے گا, وہ مطمئن ہوگا اپنی زندگی کے اندر. مثلاً خدا نے مطالعہ فرماتا ہے اے نبی آپ دولت کے ذریعے سے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. خدا کا لطف و کرم ہے دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے. اچھا جو خدا نے مطالعہ کا لطف و کرم دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے, اگر ایک محلے کے لوگ اہل ایمان ہوں ان کے دلوں میں محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. پوری دنیا اہل ایمان ہو تب آئے گی, نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک گروہ بھی صحیح ہو ان کے دلوں میں محبت ہونی چاہیے. اچھا اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیا سوچیں؟ نہیں تو ہم سوچیں اس کا مطلب ہے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے. عملاً ہمیں ایک ایک کو اپنے خاندان اپنے محلے اپنے علاقے سب کے اندر دیکھنا چاہیے دین کے وعدے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. اچھا اگر دین ان وعدوں کو پورا نہیں کرے گا, خدا نہ کرے ہم یہ سوچیں ہم تو صحیح ہے دین اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا, تو پھر وعدے کس کے لیے تھے؟ اس کا مطلب صرف ایک ہی ہے, ہمارے دین میں کوئی کمی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہماری عبادتیں بڑھ رہی ہیں, ہمارے اعمال بڑھ رہے ہیں, ہمارے رسم و رواج طور طریقے دیندار ہوتے چلے جا رہے ہیں, دین کے باتیں اب بھی پورے نہیں ہو رہے, اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ہم سادگی کے ساتھ جا کر یہ کہتے ہیں دین کی روح کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل دین کا ہدف کیا ہے؟ دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کی روح کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ تو جب تک یہ کام انجام نہیں پائے گا کہ ہم اس دینداری کو دیکھیں ہماری دینداری میں کمی کیا ہے, اس وقت تک یہ مسئلہ پورا نہیں ہو سکے گا. میں ان دونوں کو نزدیک لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلے 10 دن کے اندر, کہ ہم ایک طرف سے یہ دیکھیں کہ جب امام کی تشریف آوری سے پہلے کا دور ہے جس کو آخر الزمان تعبیر کیا جاتا ہے, اس دور میں جو مشکلات ہیں مشکلات کس قسم کی ہیں, اور دوسرا اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس دور میں کوئی دینداری کرے کس قسم کی دینداری کرے گا تو اس کے لیے راہ نجات انشاءاللہ تیار ہو سکے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دینداری کے چیپٹر میں جو سب سے اہم ضرورت ہے اس کے اوپر آج کے دن کے لیے اشارہ کریں گے, آج کے دن اس کے اوپر کوشش کریں گے. ہمارے پاس ہر انسان کا دین کے بارے میں پرسپیکٹو مختلف ہے, ہر انسان کا دین کو دیکھنے کا طریقہ کار مختلف ہے. ایک آدمی انسان معاشرے کے اندر ایک آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے, ایک آدمی متوسط درجے کی تعلیم رکھتا ہوتا ہے, کوئی آدمی بالکل تعلیم سے بھی بہرا ہوتا ہے, کوئی آدمی کسی شعبے میں ہوتا ہے, کوئی کسی پیشے سے ہوتا ہے. یہ سب لوگ دین کو ایک انداز میں نہیں دیکھ سکتے, ہر ایک اپنے دین کو ایک انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے. لہذا اگر یوں کہیں کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی ٹائپ کا دین پر عمل کرنا ہوتا ہے, دینداری مختلف ہوتی ہے, تو یہ مغالطہ نہیں ہے. لوگوں کی دینداری میں فرق ہوتا ہے, ہر ایک آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا, لیکن کچھ اصول ایسے ہونے چاہیے جن کے ذریعے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ دین کس جگہ کے اوپر گامزن ہے, اور یہ دین واقعاً اس مقام تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا جو ہمارا اصلی ہم غم ہے اس وقت. پہلے بھی شاید میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس بات کو, جب ہم ایسے معاشروں میں جاتے ہیں جہاں پہ دین پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا, ظاہر میں بھی نہیں ہو رہا ہوتا, وہاں پہ اس کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر پہ عمل ہو جائے. جو معاشرہ نماز نہیں پڑھ رہا اسے کہا جاتا ہے نماز پڑھ لو. جس معاشرے کے اندر دین کے ظواہر پہ بھی عمل نہیں ہو رہا, مثلا پردہ بھی نہیں ہو رہا, وہاں کہا جاتا ہے پردہ کر لو. یہ فیز آپ پر گزر چکا ہے. اگر آپ 25-30 سال پہلے کو دیکھیں یہ فیز گزر چکا کہ جب اس بات پر بے انتہا اصرار کیا گیا تھا کہ دین کے ان ظواہر پہ عمل کر لیا جائے. صرف ایک مشکل باقی ہے, ان ظواہر پہ عمل ہو رہا ہے لیکن خاندان پھر بھی ٹوٹ رہا ہے. ظواہر پہ عمل ہو رہا ہے لیکن دین دل نزدیک نہیں آ رہا ہے. اگر کہوں کہ اور تھوڑا سا فاصلہ بڑھ رہا ہے تو شاید وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا. اب جو کوئسچن ہے وہ یہ کوئسچن ہے, جب نماز نہیں پڑھ رہے تھے اس وقت ہم سے کہا نماز پڑھ لو, تو نماز پڑھ لی. جب مثال کے طور پر لوگ اور ظواہر میں بھی غلطی کر رہے تھے اس وقت کہا ظواہر کو صحیح کر لو, ظواہر صحیح کر لیے. اب مشکل کہاں پر ہے؟ اب مشکل اس میں نہیں ہے کہ دعا پڑھنا یا نہیں پڑھ رہا ہے, اب مشکل یہاں پر ہے یہ دیکھنا پڑے گا دعا کے پیچھے اور کوئی چیز ہے جو مس کر رہے ہیں یہ لوگ, ظواہر کے پیچھے اور کوئی چیز ہے جو یہاں پر کمی رہ گئی ہے. یہ اس دور کی مشکل ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آخر الزمان میں دین ختم نہیں ہوگا, وہ یہودیت 2000 سال پہلے ختم ہو جانی چاہیے تھی اب تک چل رہی ہے, عیسائیت ختم ہو جانی چاہیے تھی اب تک چل رہی ہے, دین اسلام بھی آخر الزمان میں ختم نہیں ہوگا, شکل بگڑ جائے گی. اس بگڑی ہوئی شکل کو سنوار کیسے سکتے ہیں؟ بہترین کام یہ دین پہ جا کے غور کریں, اپنے دین کو ٹٹولنے کی کوشش کریں. دین نے ہمیں دینا کیا تھا؟ دین نے ہمیں پہنچانا کہاں پہ تھا؟ دین کی اصل حکمت کیا تھی؟ جب تک وہ کچھ نہیں ہوتا معاملہ صحیح نہیں ہوتا. میں پچھلے سالوں میں ایک مثال بہت زیادہ دیا کر رہا تھا, اس مثال کو دہراتا ہوں آپ کی خدمت میں. بعض وقت پورے پورے ادارے چل رہے ہوتے ہیں, اداروں کے کام نہیں ہو رہے ہوتے. ہم لوگ کبھی کبھی مذاق میں کبھی سنجیدگی میں حکومتی اداروں کی باتیں کرتے ہیں. بعض وقت حکومتی اداروں کے اندر ساری پوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سب کی تنخواہیں جاری ہوتی ہیں, عمارتیں چل رہی ہوتی ہیں, صرف ایک مشکل ہے اس منسٹری سے جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہوتا. مجھے بعض اوقات ایسا احساس ہونے لگتا ہے خدا نہ کرے ہم اس مشکل میں نہ پھنس جائیں کہ ہمارا دین سب کچھ دے رہا ہو. اب میں ان سب کو گنوانے کی بھی کوشش نہ کروں, ظاہری عبادات ساری انجام پا رہے ہوں, روح نہ ہو پیچھے تو وہ اثر نصیب نہیں ہوگا. روح لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ دیکھو دین نے دینا کیا ہے. مثال کے طور پر اس وقت ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایشو جو پورے پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے اور کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے, جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو متنفر کروایا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین کے نام پہ دہشت گردی پھیل رہی ہے. اپنے محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا کے اندر دین کے نام پہ دہشت گردی پھیل رہی ہے. حل کیا ہے اس کا؟ اور یہ جو دہشت گرد لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ نیت میں برے نہیں ہیں, اپنی دانش میں واقعاً دین کی خدمت کر رہے ہیں. سابقہ میں بھی مثالیں ہیں ہمارے پاس. مثلا جب امیر المومنین کے سامنے خوارج آئے تھے سب کی نیت بری تھی کیا؟ نہیں, بہت سارے خوارج صحیح تھے اپنی نیت کے اندر, اپنے دانش میں جو دین کے لیے ضرورت تھی وہ سب کو انجام دے رہے تھے. صرف ایک مشکل تھی, دین کی روح سے بہت دور تھے, جیسے کہ ان کا نام پڑا خارج تھے یہ دین سے. اس موقع کے اوپر جب انسان کی نیت بھی صحیح ہے, دین پہ عمل بھی کر رہا ہے, دین اثر بھی نہیں دے رہا, اب یہ سمجھے کیسے کہ معاملہ کیا ہے؟ چند پیرامیٹر سمجھ میں آتے ہیں. یہ دیکھیں دین نے ہمیں کیا بنانا تھا, میں وہ بناؤں یا نہیں بناؤں. میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں, چند صفات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جہاں سے ہم اپنے کام کو شروع کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے پہلے ان صفات سے شروع کر لیں. مثلا جو شخص دیندار ہے, خدا نے بتایا دینداری کے نام پر ہمدردی دینا چاہتا ہے یا دل کی سختی دینا چاہتا ہے؟ ہمدرد انسان بنانا چاہتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے دل میں ہمدردی احساس نہ کرے, دوسروں کے لیے سختی احساس کرے, دوسروں کے لیے تشدد احساس کرے, دوسروں کے اوپر ہمیشہ اپنی حکم کو چلانے کی کوشش کرے, اس کے پاس ایک پیرامیٹر ہے, یہ وہ نہیں ہے جو دین دینا چاہتا ہے, چاہے دلیل مضبوط ہو. یہ جو دہشت گرد ٹولوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے دل سے دہشت گرد نہیں ہیں, ان کے اندر مجھے یقین ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دل سے بہت اچھے ہوں گے بےچارے, ان کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے خوارج کا مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ان جیسے لوگوں کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ سوچیں دین نے ہمیں بنانا کیا تھا؟ دین نے ہمیں خشونت تشدد پسند بنانا تھا؟ نہیں, یا دین نے ہمیں ہمدرد بنانا تھا. بے ظاہر شمشیر چلانے والے, کشتوں کے پشتے لگانے والے مالک اشتر کسی ایک مظلوم انسان کو دیکھ کر ان کا دل کڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر میں شمشیر چلا رہے ہیں, اندر سے ہمدرد دل ہے, نرم دل انسان ہے. گرچہ وہ قتل کر رہا بندوں کو, جب جنگ کا موقع آتا ہے تو کرتا ہے, لیکن اندر سے خشونت نہیں ہے, دل کے اندر نرمی ہے. یہ چاہیے انسانوں کو. ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی پوچھنا ہے آپ سے. مثلاً بہت سادہ سی بات ہے, آیا دین ہمیں سچائی اور سادگی کی طرف لے کے جائے گا یا طبیعت کی مکاری اور پیچیدگی کی طرف لے کے جائے گا؟ دین سادگی دے گا, دین پیچیدگی اور مکاری کیوں دے گا؟ اگر ہم کسی ایسے دین پر عمل کر رہے ہوں جس کے اندر دین پہ تو عمل ہوتا ہے لیکن دل کے اندر سادگی نہیں ہے, دل کے اندر پیچیدگی ہے, اس کا مطلب ہے فتنے سے دوچار ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں مشکل کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. دین کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر کام یہ کریں دین کے اصولوں پہ واپس آ جائیں, دین کے اصولوں کے اوپر واپس آئیں. اپنے آپ سے پوچھیں مجھے سچائی چاہیے, مجھے صداقت چاہیے. سچائی اور صداقت کیسے نصیب ہوگی؟ جو کوئی بھی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اگر ایک قانون کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے, میں گارنٹی سے اور ضمانت سے کہہ سکتا ہوں وہ دین کے سچے راستے کے اوپر, دین کے واضح ترین راستے کے اوپر آنے کے لیے قابل ہو جائے گا. ایک حکم فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور یہ جو اب جو جملہ آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں گا وہ خاص کر ہمارے حالات کو دیکھ کے عرض کروں گا. جہاں جاتے ہیں اگر چند سوال ہونے, ایک سوال یہ ضرور ہوگا ہم لوگ متحد کیوں نہیں ہیں. جہاں جائیں گے وہاں چند گفتگو, تھوڑی سی گفتگو کے بعد فوراً ایک سوال آئے گا, ہم لوگوں میں اختلافات کیوں ہیں؟ جہاں جائیں گے یہ سوال آئے گا. اچھا کون ہے اس وقت جو اس اختلاف سے تھکا ہوا نہ ہو؟ ہر آدمی اختلافات سے تھک گیا ہے, ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے ہمارے اندر کتنے گروپ بن چکے ہیں, ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے ہم گروہوں کے نظام کے اندر پھنس چکے ہیں, دشمن ہم سے کھیل رہا ہے. میرا اپنا ایک خیال ہے ہمارے دشمن کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہے کہ ہمارے اندر اختلافات بہت زیادہ ہیں, وہ اس بات سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا ہم میں سے ہر کوئی اس بات سے تھکا ہوا ہے کہ اختلافات کیوں ہیں, ہم میں سے ہر کوئی اس بات سے تھکا ہوا ہے ہم متحد کیوں نہیں ہو جاتے, ہم کیوں نہیں اسلام کی مصلحت کی خاطر ایک ہو جاتے. کوئی اپنے آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھ رہا اس کا راستہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اگر میں اس وقت ظاہری طور پہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں عرض کر سکتا ہوں, اگر میں یہ سوچ رہا ہوں میں کل تک 10 نمازیں پڑھ رہا تھا اگر 11 پڑھوں تو صحیح ہوگا, میں کہوں 110 بھی پڑھو تو صحیح نہیں ہوگا, اس طرح صحیح نہیں ہوگا. میں سوچتا تھا میں ایک قرآن کریم کا صفحہ پڑھ رہا تھا 10 پڑھ لوں تو صحیح ہو جائے گا, اگر اس طرح چلا تو نہیں صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح ظواہر پہ بات رہی پہ صحیح نہیں ہو سکتا, کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ اپنا حساب کروں مجھے دین کیسا بنانا چاہتا تھا. اور جو ایک حکم میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ حکم یہ ہے, اپنے آپ سے پوچھیں خدا مجھے ایسا دین دینا چاہتا تھا جو مجھے لوگوں سے چھپانا ہوگا, یا ایسا دل دینا چاہتا ہے جس میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اگر میرے پاس دین کوئی ایسا دین ہے کہ جب میں دوسرے دینداروں کے پاس پہنچتا ہوں تو مجھے اندر کچھ رکھنا ہوتا ہے باہر کچھ اور دکھانا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے یہ وہ نہیں جو اللہ کے نبی نے دیا تھا, یہ وہ نہیں جو اصلی دین ہے. اصلی دین اندر کچھ اور باہر کچھ اور ممکن نہیں ہے. اصلا اصلی دین وہ دین ہونا چاہیے جس میں جو اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے, مجھے کیوں چھپانا پڑے؟ اگر میں اس حکم کے اوپر آ جاؤں کہ نہیں میں اپنے دین کو کسی ایسے مقام پر رکھوں گا جس میں اندر باہر دو نہیں کرنے پڑیں گے مجھے, میں کہہ رہا ہوں قد ان اس کا ہمیں سیاسی فائدہ ہوگا. کیا سیاسی فائدہ ہوگا؟ ہمارے اندر اتحاد بڑھے گا. اور یہ جو ہمارے ساتھ مشکل پیش آئی گی اس وقت, اس وجہ سے آئی ہے ہم نے دو ایجنڈے لیے ہوئے. ایک وہ ایجنڈا ہے جس کے اوپر میں ذاتی طور پہ عمل کر رہا ہوں, اور ایک وہ ایجنڈا ہے جو میں دوسروں کو دکھانے کے لیے کیے ہوئے ہوں. یہ خود نقص کی علامت ہے. اس کا مطلب اس فیر نہیں ہوں میں. مجھے جو یہاں سے شروع کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے میرے دین کی کچھ ایسی تعلیمات ہوں گی جو مجھے سب کے سامنے آشکار کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. میں اس کی ایک مثال عرض کروں, اسی مثال کو اور تشریح کرنے کی خاطر عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر میرے پاس, میں خود ایک گروہ سے وابستہ ہوں, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے یہ مثال اتنی کھل کے کہنے شاید نہیں چاہیے تھی لیکن میں مجبور ہوں. آج کل کے حالات بہت عجیب ہیں. آدمی اپنے اندر تھکاوٹ احساس کرنے لگتا ہے بعض خرابیوں کو دیکھ دیکھ کے, اور یہ دل چاہتا ہے کہ اب اس بات کو نہ روکا جائے کہ ان خرابیوں کو گفتگو میں لانا یا نہیں لانا ہے. نہیں, اب لانا ہے تاکہ مشکل ختم ہو ہماری. کب تک ہم اس مصیبت کو لے کے چلیں؟ ہمارے درمیان ایک مشکل بنی ہوئی ہے. ہمارے گروہی تعلقات ہیں, ہمارے ایک اندر کے گروہی تعلقات ہیں اور ایک باہر لوگوں سے کچھ اور ظاہری تعلقات ہیں. یہ خود اس بات کی علامت ہے ہم دین میں سچے نہیں ہیں. پھر اس کا مطلب ہے اگر دین میں سچے ہوں ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اپنے دین کو اتنا پاکیزہ بنائیں کہ ہمیں دوسروں کے سامنے چھپانے کی ضرورت نہ پڑے. مثلاً اگر کوئی ایسی فکر اور عقیدے پر ہے جس کا میں معتقد نہیں ہوں, میں فرض کر رہا ہوں جیسے میں تشیعوں کے اوپر ہوں, کوئی تسنن کے اوپر ہے, میرے دین نے اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے مجھے کیا تعلیمات دی ہیں؟ ایک دفعہ میں یہ سوچتا ہوں میں اس کو کچھ اور دکھاؤں گا, اپنا میرا ایجنڈا کچھ اور ہوگا, اس کا مطلب ہے یہ صحیح نہیں ہے. دین نے مجھے ایسی کوئی چیز نہیں دی ہوگی. سچائی کا تقاضا یہ ہوگا کہ میں اس کے بارے میں ایک ایسی اوپینین بناؤں جس کو دکھانے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ ہو. سب سے پہلا اور پہلی اوپینین, یہ اللہ کا بندہ ہے, مجھے اس کو اللہ کے بندے ہونے کے ناطے دیکھنا چاہیے. جب تک اس محبت کے ساتھ نہیں دیکھوں گا میری مشکل حل نہیں ہوگی. یہ میں نے دوسرے فرق کے لیے مثال دی, اپنے لیے تو بے طریقے اولا ہے. یہ جو ہمارے درمیان اختلافات بڑھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے ہم صرف دین کے ظاہر پہ عمل کر رہے ہیں, اس دین کے فلسفے اور حکمت کی طرف نہیں جاتے. دین کا فلسفہ اور حکمت عبودیت کے اوپر ہے. عبودیت کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی مخلوق میرے ساتھ ہے, دو بنا کے کیوں دیکھوں؟ اور جو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ جو فتنہ آتا ہے وہ فتنہ یہی آتا ہے دین کا صرف ظاہر باقی رہے گا, نماز رہتی ہے عبودیت ختم ہو جاتی ہے. آپ یہاں سے شروع کر لیجئے, آپ عبودیت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہی اس عبودیت کو زندہ کرتے ہیں یہ جتنے بندے ہیں یہ سب ہمارے ساتھ خدا متعال کی مخلوق, اور ہمیں ان سب کے لیے محنت کرنی ہے. اپنی اس سچائی کی طرف جانے کی کوشش کریں. اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سے چھوٹے کام نہیں لینا چاہیں گے, ہم کسی بڑے مرحلے میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے. جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, اس زمانے کے گزرنے کے بعد ہم کسی ایسے مقام پر پہنچنا چاہیں گے جہاں پر خدا تعالیٰ کوئی اور لطف و کرم کرے ان پر. اس لطف و کرم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر پروردگار عالم ہمیں نصیب کرے, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ لوگوں کو بہت آگے جاتا دیکھ چکے ہیں. ابھی پچھلی جگہ جہاں پہ میں مجلس پڑھا تھا وہاں میں نے مثال کے طور پہ عرض کیا تھا, پچھلے سالوں میں یہاں پہ عرض کر چکا ہوں, گزشتہ 25-30 سالوں میں بہت ساری قوموں نے بہت ساری ترقیاں کی ہیں. ہم نے بھی ترقی کی ہے الحمدللہ رب العالمین, ہم نے بھی کچھ میدانوں کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے. صرف یہ دیکھنا پڑے گا ہم رکے ہوئے کہاں پر ہیں. کوئی قوم ذمہ داریوں کو اٹھاتے اٹھاتے ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے جہاں کہیں بھی کہیں حق کی خاطر آواز اٹھانے کا وقت آئے وہ حق کی خاطر پرچم اٹھانے کو تیار ہو گئے. ہم لوگ 25-30 سال کی جد و جہد کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہمیں یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. آخر یہ فرق کیوں ہے ہمارے اندر؟ وہ اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں ایک اور قوم کہ ان کے ملک میں بھی نہیں، ان کے ملک کے باہر اہل بیت کے روزوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہم دفاع کریں گے، اور اعلان کر کے دفاع کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، دفاع بھی کیا ہے، پوری دنیا سے لائے گئے دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کیا ہے. اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے، ہم 25-30 سال کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں ہمارے 5 امام بارگاہ جل جاتے ہیں، کسی آدمی کو خراش بھی نہیں آئی. فرق کیا ہے ہم لوگوں میں؟ اس بات کی طرف مسلسل اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو جسارتاً عرض نہیں کر سکتا تھا. آخر میں دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کوئی سمجھ نہ پائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے اب کھل کے بول دیا کہ بھائی اس مشکل کو حل ہونا چاہیے. اس مشکل کا حل اس میں نہیں ہوگا کہ آپ نماز عشاء پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. آپ 10 رکعت پڑھے تھے، 110 پڑھے، پھر بھی حل نہیں ہوگا. کہیں اور جا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی دین میں کہیں اور مشکل آئی بھی ہے ہمارے ساتھ. اور وہ جو مشکل آئی بھی ہے وہ یہ کہ ہم دین کے ظاہر کو لیے ہوئے، بندگی کی کمی ہے یہاں پہ، ہم دین کو کیلکولیشن کے لیے ہوئے ہیں. اب دین کی بھی دینداری کی کئی قسمیں ہیں، جیسے کہ مولانا نے اپنے اس مشہور معروف جملے کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اگر ہم اس سے حساب کریں، ایک قوم کے لیے دین ایک رسم ہوتی ہے، اس کو پورا کرتے ہیں اپنی قلبی تسلی کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے. یعنی اس کا سارا دین اس بات پہ گھوم رہا ہوتا ہے میرے اوپر کوئی مشکل نہ آئے. بس اپنے گھر میں مجلس کرواتا ہے، کیوں مجلس کرواتا ہے؟ کہتا ہے جس گھر میں مجلس ہوتی ہے وہاں مصیبت نہیں آتی. ایک ایک قوم ہے. دوسری قوم وہ ہوتی ہے جس کا دین سارا کا سارا گھوم رہا ہوتا ہے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، جو کچھ کرے گا مفادات کو پورا کرنے کے لیے. یہ کام کرو اس سے کاروبار میں برکت آئے گی، وہ کام کرو اس سے گھر بڑا ہو جائے گا، وہ کام کرو اس سے معاشرے کے اندر عزت بڑھ جائے گی. یہ دونوں برے نہیں ہیں، کمال نہیں ہے اس کے اندر. سب سے بڑی مصیبت یہ امتحان میں یہ ساتھ نہیں دے سکتے. بھائی جس دین نے، جس شخص نے دین لیا اس لیے تھا کہ میں دین لے رہا ہوں کہ میرے اوپر مشکل نہ آئے، جب دین کے نام پہ مشکل آئے گی تو یہ ساتھ دے گا پھر؟ جس شخص نے دین کو لیا اس لیے تھا کہ جب دین کو لیتا ہوں تو میرا بزنس چمکتا ہے، جب دین کے نام پہ بزنس جا رہا ہوگا تو یہ دین کا ساتھ دے گا؟ نہیں، یہ ساتھ نہیں دے پائے گا. ان دو کے مقابلے میں دین کون سا چاہیے؟ دین وہ چاہیے جو بندگی کے نام پر ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا ساتھ دینا ہے. فائدہ ہو یا نہ ہو، گھاٹا ہو تو ہو جائے. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا، ہمارا ایک اسٹیج وہ تھا جب ہم اس نام پر دین میں آئے کہ اگر اس دین کا ساتھ دیں گے نا ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. کبھی اس بات پر دین میں آئے کہ اگر دین کا ساتھ دیں گے نا ہمارے مفادات پورے ہو جائیں گے. اس سے دین کی اسپرٹ نہیں بنے گی. ساتھ لانے کے لیے اچھا ہے، خدا بھی یہ کام کرتا ہے، کبھی ڈراتا ہے کہ اگر تم دین کی مخالفت کرو گے نا جہنم میں ڈال دوں گا. بات صحیح ہے، انسان کی طبیعتوں میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو مشکل سے خوفزدہ ہوتے ہیں، تو ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ جہنم سے ڈرو، دین کے اوپر آؤ. بعض لوگوں کی طبیعت کے اندر تھوڑی سی ہرس ہوتی ہے، ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر جنت میں جاؤ گے نا انار ملیں گے، انگور ملیں گے، سیب ملیں گے، تمہیں حورے اور محل ملیں گے، ان کو لالچ سے بلایا جاتا ہے. جب یہ آ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد خدا کہتا ہے انے عبدونی، میری بندگی کرو. اب نہیں کہتا لالچ کے لیے کرو، خوف سے بچنے کے لیے کرو، نہیں، پھر کہتا ہے بندگی کرو. کیوں؟ یہ تو تم کو بلانے کے لیے تھا. اصل بندگی ہے، اصل بندگی ہے. بندگی نہیں کرو گے معاملہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں آپ خود دیکھیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں چلا جائے؟ نہیں، جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں، بندگی کریں. یہ بندگی کمال ہے، یہ بندگی ہے جو اس مصنوعی اور بعض اوقات ظاہری دین سے نکالتی ہے. اور یہ سب چیز کی اساس ہے. آپ کو معاشرے میں اتحاد چاہیے، خوف اور لالچ سے اتحاد نہیں آتا. کبھی بھی خوف اور لالچ سے اتحاد نہیں آئے گا. خوف اور لالچ سے معاشرے کے اندر ایک ظاہری نظم آتا ہے
جو مشکل کے وقت پہ ٹوٹ جاتا ہے. اب بغیر مالک کے اندر نظم و ضبط دیکھتے ہیں کتنا اچھا نظم و ضبط ہے, جو وہاں جاتا ہے متاثر ہو جاتا ہے. دیکھو کتنی چیزیں آرگنائزڈ ہیں. جب ان کے اوپر خوف اور لالچ کا حملہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ مقایسے میں کہتے ہیں جب امریکہ میں سیلاب آیا تو کیا ہوا, اور جب انڈیا اور ملائیشیا میں سیلاب آیا, مثال کے طور پر سونامی آیا, تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ 5 دن تک سپر اسٹورز میں لوٹ مار مچتی رہی, یہاں پر لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے. کیوں ایسا تھا؟ کوئی اور فکر تھی ان کے اندر. لالچ اور خوف سے ظاہری نظم و ضبط آتا ہے, اندر سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا, یہ جو آخر زمان کا فتنہ ہوگا, یہ فتنہ جب تک میں اور اب روح دین پہ نہیں جائیں گے یہ فتنہ حل نہیں ہو پائے گا. تمام چیزیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں. اور وہ جو قدیم زمانے سے مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور ہم سب لوگ اس روایت کو جانتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آخری دور کے اندر مشکل ایسی ہو جائے گی کہ ایک لقمہ حلال کمانا مشکل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ دولت نہیں ہوگی, دولت تو بتحاشا ہوگی اس زمانے کے اندر. صرف مشکل یہ ہوگی اگر کوئی اصول کے اوپر عمل کرے گا اسے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس عشر مجلس کے لیے جو ہم نے سوچا ہوا ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیں اس زمانے کی جو امام کی تشریف آوری سے پہلے کا دور ہے, جو ہمارے خیال میں ایسا ایک دور ہونا چاہیے اللہ اگر انشاءاللہ نصیب فرمائے, اس دور کے اندر فتنے کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا, قوم کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے فتنے کا مقابلہ ہو سکے, اور کون سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو راہ نجات کی طرف لے جا سکتی ہیں. پہلا پوائنٹ جو آج آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ دین کی بندگی کا تھا, ظاہر سے نکل کر بندگی کی طرف جائیں. بندگی کی طرف جاتے ہیں اس لالچ اور خوف سے نکل کر ہماری مشکلات حل ہونے کی طرف جاتی ہیں, ہم متحد ہونے کی طرف جاتے ہیں. آخری پوائنٹ اس سلسلے میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وال محمد. اگر بندگی کی روح کو حاصل کرنے کے لیے کوئی پہلا قدم اٹھانا چاہے تو کیا کرے, پہلے قدم کے طور پہ کیا کر سکتا ہے؟ سادہ سا ایک کام کر لیں, جب بھی دین کے نام پہ کوئی کام انجام دینے لگے اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں, اس کام کو انجام دے کے میرا ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ ظاہر سے نکل کر روح تک پہنچنے کے لیے یہ سوال بہت اچھا سوال ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں, مجھے مجلس پڑھنی ہے, مجلس پڑھنے سے بیٹھنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لوں, ہدف کیا ہے, اصل مقصد کیا ہے؟ باقی چیزیں سائڈ میں ہوں گی, وہ مقصد جس کو میں نے حاصل کرنا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں پہ تشریف لائیں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے, بہت ساری چیزیں سائڈ میں ہو رہی ہوں گی, ممکن آپ کے اعزاز اقربا بھی آئے ہوں اس لیے آپ ساتھ آ گئے, ممکن ہے کہ آپ ثواب لینے کی خاطر یہاں پہ ساتھ آ گئے ہوں. اپنے آپ سے پوچھے گا اصلی ہدف کیا ہے, اصلی مقصد کیا ہے؟ جب تک اس اصلی مقصد کا تعلق آپ کی روح سے نہیں جا کے لگے گا آپ کو دین سے نہیں ملے گا کچھ. اگر مقصد یہ ہے کہ مجھے جہنم سے نکلنا ہے, میں نے عرض کیا یہ بندگی نہیں بن پائے گی. مثلاً کوئی مجلس میں آئے اس کا سب سے اہم ہدف کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اہم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے, مجھے اہل بیت کی تعلیمات حاصل کرنی ہے تاکہ ان کی قربانی کے سلے میں ان کے راستے میں چل سکوں, یہ اصلی مقصد ہونا چاہیے. یہاں پر آئے اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کرے, ان کی تعلیمات کو حاصل کر کے ان کے راستے میں چلے, اور ان کی قربانی کے نتیجے میں جو اس کو زندگی میں حاصل کرنا چاہیے تھا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے, یہ اصلی مقصد ہے. باقی بہت ساری چیزیں ساتھ میں ہیں. تو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہاں سے شروع کیا جائے, نماز سے آپ کا اصلی ہدف کیا ہے, آپ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں اصلی ہدف کیا ہے, عربی کے چند جملات پڑھنے ہیں یا اس سے کچھ سیکھنا ہے. اگر سیکھنا اصلی ہدف ہے, سیکھا یا نہیں سیکھا ہے, آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اصلی ہدف کیا ہے, ایک واجب ہے جس کو سر سے اتارنا ہے یعنی اللہ کی بندگی اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے, قرب حاصل کرنا ہے, حاصل ہوا یا نہیں ہوا ہے, یہاں سے شروع کریں. اگر صرف اس ایک سوال کو اپنے اندر دہراتے رہیں آپ کا دین روح کی طرف جانا شروع ہو جائے گا, اپنے دین سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری چیز جو فوراً اس کے ساتھ حاصل ہونی چاہیے, میرے اور آپ کے اندر خدائی صفات کا کوئی نقشہ بننا چاہیے. خدا ہمدرد ہے، خدا رحیم ہے، میرے اندر بھی ہمدردی ہونی چاہیے. خدا ہمدرد منصف ہے، میرے اندر انصاف ہونا چاہیے. اگر اس ایک پوائنٹ کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے محفوظ کر سکیں گے. کل میں کوشش کروں گا کہ معاشرے کے اوپر جو اس کا اثر پڑنا چاہیے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ کو شروع میں تھوڑا سا تحمل کرنا پڑے گا. یہ جو بنیاد مجھے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں، اس کو عرض کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو میں بہت جلدی میں لے کے چلوں اور اس میں سے کچھ چیزیں چھوڑ دوں اور کچھ رہ جائے جس کے اوپر بعد میں شاید کوئی اعتراض بھی کر دے اور بعد میں کوئی اعتراض مجھے سامنا کرنا پڑے. لہٰذا تھوڑا سا تحمل دکھائیے گا کہ کل اس گفتگو کو انشاءاللہ جو بنیاد سے تعلق رکھتی ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے پھر میں روایات کی طرف منتقل ہوں گا. اور جو آخری وقت کی مناسبت سے روایات ہمارے پاس موجود ہیں، جو سینکڑوں روایات ہیں اگر ہزاروں نہ ہوں، ان کا مطالعہ کرتے وقت یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اس قسم کی مشکل میں اگر کوئی معاشرہ پھنس جائے اس کا حل کیا ہوگا. اگر کسی کے ذہن میں 5-6 سال پہلے جو ہم نے یہاں پہ اشرہ پڑھا تھا، تو ہم نے ان علامتوں کو بیان کیا تھا جو آخری زمانے کی علامتیں تھیں. اس کا کچھ حصہ دوبارہ عرض کریں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کریں گے اگر معاشرہ اس مشکل میں پھنس جائے اس کے لیے حل کس قسم کا حل ہونا چاہیے، اور اس میں یہ سارے مسائل معاشرتی مشکلات بھی شامل ہوں گی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پروردگار عالم نے کم سے کم ایک لطف و کرم جو خدا متعالیٰ کا ہمیں بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قربانی دینے کے لیے تیار رکھا ہوا ہے. یہ خدا کا بہت لطف ہے. اور میں جب بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے ہو کر آتا ہوں اور کراچی کا ان شہروں سے مقایسہ کرتا ہوں، تو ایک بات پر خدا کا شکر کہنا پڑتا ہے، یہاں صورتحال نسبتاً باقی جگہوں سے بہت بہتر ہے. شاید آپ اس کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہوں یہاں پر، شاید آپ اس کو اپنی جگہ پہ اور مشکل سمجھ رہے ہوں، لیکن میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہاں صورتحال بعض شہروں کے مقابلے میں نسبتاً بہت بہتر ہے. کیا بہتری ہے یہاں پر؟ یہاں پہ ایک بہتری نظر آتی ہے، جب دین کے نام پر لوگ چیلنج ہوتے ہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ یہاں کی بہتری ہے. یہاں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں پر جس جگہ پر کسی کی جان جاتی ہے لوگ اس جگہ کے اوپر اپنی جان بھی دینا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے یہاں کی. پاکستان کے کئی شہروں میں عزاداری کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر رد عمل مختلف ہوا ہے. بحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہاں پہ رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں میں یہ خوبی نظر آتی ہے کہ اس معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. یہ چیلوم ہمارے لیے بہت اس اعتبار سے مسائل کا ہے، پورے میڈیا کے اوپر اور پنجاب کے اکثر شہروں میں ایک فضا طاری کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس فضا کے ذریعے سے پنجاب کے بعض شہروں میں یہ پابندیاں لگائیں گے، کم سے کم ارادہ ضرور کر رہے ہیں. مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ بعض شہروں میں لوگوں کا حوصلہ کم ہوا ہوا ہے، اس وقت یہ مشکل پیش آ رہی ہے. اور میں جب اس کا مقایسہ کراچی سے کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہاں پر بھی یہی سازشیں پیش آتی ہیں، یہاں جو خوبی ہے یہاں لوگوں کا حوصلہ کم نہیں ہوتا، قربانیوں کے باوجود میدان میں ڈٹے رہنے کو تیار ہیں. اس وقت جو کاموں میں سے ایک کام ہوگا وہ یہ کہ ہم دوسرے شہر کے رہنے والوں کو کس طرح یہ یقین دلا سکیں کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس وقت کاموں میں سے ایک کام یہ، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو عاشور پہ سازش ہوئی ہے یہ پنجاب میں بہت برا اثر دے گئی ہے.
انہوں نے بہت گھناؤنی سازش کی ہے, لوگوں کے دماغوں کے اوپر اس کا بہت برا اثر ڈالا ہے. اب یہاں پر جو ہمارے افراد وہاں پر رہنے والے ہیں, جو یہاں پہ رہنے والے ہیں, یعنی جو ہمارے رہنما ٹائپ کے افراد ہیں, ان کو جو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی وہ یہ کہ کس طریقے سے باقی ملک کے اندر جو ہمت اور حوصلہ موجود ہے اس کے ذریعے سے ان کو یہ یقین دلائیں کہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مشکل کوئٹہ والوں پر بھی آئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو عاشور پہ یہی مشکل وہاں پر پیش آئی تھی, اور جو اگلا کوشچن بنا تھا وہ یہ تھا کہ چیلوں پر جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ڈیرہ اسماعیل خان میں مقرر ہوا ہے, کراچی میں بھی ہو چکا ہے, اب وہاں پر ہوا ہے, اور جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ وہاں سب سے شدید اثر پڑا ہے, سب سے برا اثر پڑا ہے. اب جو مشکل پیش آنی ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اچھا یہ ہم سب کو معلوم ہے, اگر ایک شہر میں پابندی لگ گئی نعوذ باللہ تعالیٰ, باقی شہروں میں دفاع کرنا مصیبت بن جائے گی, باقی شہروں میں بہت مصیبت بن جائے گی. اب کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ ان تمام لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ نہیں یہ وہ جگہ نہیں جہاں سے اپنے پیچھے ہٹنا ہے, آپ کو میدان کے اندر باقی رہنا ہے. اب اس مورل کو کس طریقے سے وہاں منتقل کیا جائے گا, کس طریقے سے ان کو اس بات کا حوصلہ دلایا جائے گا, اور خاص کر یہاں کی حکومت کو ایک بات کا احساس دلایا جائے گا وہ یہ کہ وہ کچھ بھی کر لیں, حتیٰ اگر دوسرے شہروں میں لگانے کو تیار ہو جائے, یہاں سامنے آنے کی کوشش نہ کرے, یہاں پر اس حرکت کو دہرانے کی کوشش نہ کرے. یہاں پر وہ ایک دفعہ سازش کر چکے ہیں, بری طرح ناکام ہوئے تھے. چیلوم کے اوپر لوگوں نے اس طرح شرکت کی تھی کہ کئی سال تک سارے ان کے منہ بند ہو گئے تھے. وہاں پر یہ سازش کر رہے ہیں, اور اس سازش کی بنیاد پر ہمیں بھی کسی طریقے سے اس کو ابلائز کرنے کی کوشش کریں گے. بنیادی طور پر اس کا یہ چاہیں گے, ہمیں ان کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کسی نہ کسی طریقے سے. میرا قطعا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس ٹائپ کی کوئی بھی بات یہاں پہ کروں گا, لیکن ضرورت سمجھ میں آئی کہ نہیں کچھ نہ کچھ اشارتاً اس بات کو عرض کر دوں کہ یہ سازش یہاں پر ہو رہی ہے, اور آپ سب نے بھی میرے خیال میں میڈیا کو دیکھتے دیکھتے اس کا اچھی طرح سے اندازہ لگا لیا ہوگا. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں اپنی اعضاء کے ساتھ ساتھ اعضاء سید الشہداء کو جو ہم نے اگلے 20 دنوں میں انجام دینا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس حکومت کو یہ باور کرانا ہوگا کہ قطعاً خواب میں بھی نہ سوچے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے, خواب میں بھی نہ سوچے کہ ہمیں سیکیورٹی نہ دینے کے ذریعے اس بات سے ڈرائیں گے کہ ہم اعضاء سید الشہداء مثلاً کسی جلوس یا کسی رسم کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں نے عرض کیا اس کام کو اس طریقے سے کریں گے کہ وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کے لیے کوئی مثبت اثر حاصل ہو. تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی مزید حوصلے کے لیے, مزید ہمت کے لیے, اعضاء سید الشہداء کی برتری اور فضیلت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ شعور نصیب کیا ہے, لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اتنی عظیم الشان قربانیاں ہیں کہ اس کے صدے میں ہمیں یہ شعور نصیب ہو سکا. اگر انسان کربلا میں سید الشہداء کی ہمراہ جمع ہونے والے انسانوں کو دیکھے, اتنا پاکیزہ خون جمع ہو چکا تھا کہ اگر اس کے ایک ایک قطرے کو حساب کریں تو دنیا کے مقابلے میں بہت بھاری تھا وہ. ہم لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھنے والے ہیں, ہم لوگ دنیا کی باطن کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن کربلا میں سید الشہداء نے کچھ ایسا کیا تھا کہ جو ظاہر کو دیکھنے والا ہو اس کو بھی پتہ چل جائے گا قربانی بہت بڑی قربانی ہے. مثلا جنگ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء قربان ہوئے, ممکن ہے کوئی ہو جس کو پتہ نہ چلا ہو حضرت حمزہ کا مقام کیا ہے, حضرت حمزہ کا اخروی مقام کیا ہے, اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے, شاید ظاہر کو نہ دیکھ پایا ہو. سید الشہداء نے حضرت حمزہ جیسوں کو بھی جمع کیا, علی اصغر جیسوں کو بھی لے کر آ گئے. کوئی کتنا اندھا ہو کہ 6 ماہ کے بچے کے خون کو نہ دیکھ سکے,
جوان کا خون بہتا نا تو شاید کوئی کہتا ہے جنگ ہوئی اس میں ایک جوان مارا گیا, لیکن کوئی پوچھے یہ جوان نہیں ہے, شبیہ رسول ہے, اس کے خون کی قیمت ہے. اللہ کے دین کے لیے یہ ساری قربانیاں دی گئیں. اور اگر پہلی مجلس کے عنوان سے میں اپنے طریقہ کار پر عمل کروں تو میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں پہلی مجلس میں سیدہ کے مصائب کا تذکرہ ہو جائے. سارے مصائب وہاں سے شروع ہوئے ہیں. اگر اس پہلی مصیبت کو مسلمان دیکھ لیتے, اسی کے غم کو درد کر لیتے, سارے مسائل پیش نہیں آنے تھے. تمام مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اللہ کے رسول جب بھی شہر سے باہر جانے لگتے تھے سب سے آخر میں سیدہ کے پاس آ کر الوداع کرتے تھے. جب بھی شہر کے اندر تشریف لاتے تھے سب سے پہلے بی بی کے گھر پر جا کر ان کو سلام کے ساتھ پیش آتے تھے. سب کے سامنے روایت موجود ہے اگر اللہ کے رسول کسی محفل میں ہوتے تھے بی بی تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ سب کے سامنے موجود تھا. لیکن اس وقت جو مصیبت پیش آئی ہم صرف بی بی کے مسائل کو اشاروں میں دہراتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں مسائل میں سے صرف چند روایات پڑھوں اور کوشش یہ کرتا ہوں خاص کر بی بی کے مسائل کے معاملے کے اندر کہ اتنا طریقے سے پڑھا جائے کہ احترام بھی ادا ہو جائے اور مصائب کے پہلو بھی واضح ہو جائے. وہاں پر دو جملے ہیں بڑے عجیب, ایک جملہ راوی کا جملہ ہے, ایک جملہ خود بی بی کا جملہ ہے, پھر ایک عمل ہے جو معصوم کا عمل ہے. ایک جملہ جو راوی کا جملہ ہے وہ یہ کہ بی بی جب دربار میں گئی تو جوان تھی واپس آئیں تو ضعیفہ تھی, یہ راوی کا جملہ ہے. ایک جملہ بی بی کا جملہ ہے, مجھ پر جو مصائب ٹوٹے اگر دلوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. ایک جملہ راوی کا, ایک جملہ بی بی کا, ایک امن معصوم کا, کفن دیتے وقت امامہ اتار کے ماتم کیا ہے. ابھی کسی بولنے والے میں طاقت نہیں رہتی کہ وہ بی بی کے مسائل کو پڑھ سکے, صرف نشانیاں باقی رہ جاتی ہیں. میں کہتا ہوں اگر کسی کے لیے یہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں, اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مشکل کیا مشکل ہے, کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی ماں دیکھ رہی ہو کہ اس کا بچہ ذبح ہو رہا ہے, اب اس کو سمجھنا کون سا مشکل کام ہے. میں نے صرف آدھا حصہ عرض کیا آپ کی خدمت میں. کوئی ماں دیکھ رہی ہے کہ اس کی بیٹی طلحہ زینبیہ سے اپنے بھائی کو بھی قربان ہوتا دیکھ رہی ہے, آپ کے ماں اپنی بیٹی کو تسلی دے یا اپنے بچے کو سنبھالے, یہ مصیبت کا ایک پہلو ہو گیا. اب مصیبت کا اگلا پہلو جو سب سے خطرناک ہے, جس خاندان کے کھلے سر پہ سورج نہیں نکلتا وہ بازاروں کے اندر ہے. وہ بازاروں اور درباروں میں جائے ماں یہ بھی دیکھ رہی ہے. ان تمام مسائل کے حل کے لیے بی بی کے پاس کیا طریقہ کار ہے, بی بی نے کس سے امید لگائی ہے. اب یہ جملہ کہتے وقت تھوڑا سا احتیاط کر لوں لیکن صرف اتنا عرض کر دوں قطعا مستند استاد فاطمی نے یہاں بیان کرتے ہیں جب بی بی کے اوپر ضرب لگی تو فرمایا یا مہدیت نکلی, سب مسائل کا حل وقت کے امام کی تشریف آوری ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار خون حسین کے صدقے میں وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.